حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللہ رب العزت نے آخرت میں دو گھر بنائے ہیں, ایک گھر جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے. جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ایک ٹھکانہ ہے, اور جہنم اس کے عذاب کا ٹھکانہ ہے. جنت اس کی رحمت ہے, وہ اپنی رحمت سے اس گھر کو آباد کرے گا, اور جہنم اس کا عذاب ہے جو اس کی رحمت کے منافی نہیں ہے. اس نے جہنم کو بنایا ہے جو اس کی کمال حکمت ہے اور عین عدل ہے, مگر اس کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے جہنم سے بچاؤ کے لیے بہت سے اسباب عطا فرما دیے. اور وہ اسباب بڑے ہی آسان ہیں. وہ توفیق دینے والا ہے, جو بندہ ان اسباب کو بروئے کار لائے گا وہ اس شدید ترین عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. ایک بہت بڑا سبب ماہ رمضان کی صورت میں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عنا للہ عتقاء, ماہ صیام میں کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے عتقاء بن جاتے ہیں. وہ بندے جن کی گردنیں جہنم کی آگ میں جکڑی جا چکی ہوتی ہیں اور فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. بذلک فی کل لیلہ, اور جہنم سے آزادی کا یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں عند کل فطر, ہر افطار کے وقت ہوتا ہے. اللہ رب العزت جب روزے دار بندے روزے کی حالت میں دن گزارتے ہیں, روزے کا حق ادا کرتے ہیں, تو جو ہی شام طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہوتے ہیں کہ آج کون سے بندے کی گردن جہنم سے آزاد ہوئی ہے. اور کس کس کو یہ آزادی نصیب ہوئی ہے, کس کس بندے کے لیے آج جنت کی وراثت کے فیصلے ہوئے ہیں. یہ سلسلہ ہر رات قائم ہوتا ہے اور ہمارے پیارے رب, ہمارا خالق اور مالک اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے. تو یہ ایک عظیم سبب ہے جہنم سے آزادی کا. جہنم کی آگ, اس کا عدل اور حکمت ہے, اور بچاؤ کی تدبیریں اس کی رحمت ہے, اور اس کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے, اس کے غضب سے مقدم ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دنوں کو بڑا ہی غنیمت جانا جائے, ضائع کرنے کے بجائے اس کی ایک ایک گھڑی سے استفادہ کیا جائے. کاروبار سارا سال ہوتے رہیں گے, دیگر اشغال سارے سال ان کے مواقع میسر آتے رہیں گے, مگر رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو سب سے قیمتی ہے. اتنی بڑی سعادت کہ روزوں کی برکت سے اللہ رب العزت جکڑی ہوئی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کے فیصلے صادر فرماتا ہے. اس کی تگودو ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے. اس کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ خالق کائنات کی رحمت کا یقین ہو. رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے. اس رحمت کا یقین ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے یہ یقین دلانے کے لیے قرآن حکیم میں بہت سے اسلوب اختیار کیے ہیں. مثلا ہمیں بتایا ہے کہ میں رحمان ہوں, جس کا معنی بہت مہربانی کرنے والا. میں رحیم ہوں, جس کا معنی بہت رحم فرمانے والا. یہ تعارف اس نے خود کرایا ہے اپنا, اپنی ان دو صفات کے حوالے سے. ربک الغفور ذو الرحمۃ, تیرا رب بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحمتوں والا ہے, یہ اس نے خود بتایا ہے تاکہ اس کی رحمت کا یقین ہمیں پیدا ہو جائے اور حاصل ہو جائے. ایوب علیہ السلام کی دعا اس نے خود قرآن میں ذکر کی ہے, جس میں وہ انت ارحم الراحمین کے الفاظ وارد ہیں کہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تیری رحمت ہر مخلوق کی رحمت پر حاوی ہے. اس نے خود وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتایا ہے کہ اللہ ارحم العبادہ من ہذہ لولدہ, جو محبت اور پیار ایک ماں کے دل میں اپنی اولاد سے ہے, اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے. اسی کا ارشاد گرامی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں سے کہہ دو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ قرار دیتا ہے، میرے بندوں سے کہہ دو، کون سے بندے؟ اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی نفسوں پر زیادتیاں کر بیٹھے گناہوں کے ذریعے، معصیتوں کے ذریعے، ہماری حدود توڑنے کے ذریعے اپنی اوپر زیادتی کر بیٹھے، اب وہ پشیماں ہیں، ان سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ ایک جرم ہے، اس کی رحمت سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے، کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ اپنے گناہوں کے سمندروں کو دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، کوئی گھڑی ایسی نہ آئے کہ تم یہ سوچو کہ میرے گناہ تو ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، مجھے رحمت کہاں حاصل ہو سکتی ہے، نہیں، اس کی رحمت ہر شے پر غالب اور حاوی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہوں کو بخش کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ رحم کرنے والا، پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس کے گمان کے مطابق، اس کا گمان اگر میری رحمت کے ساتھ ہے، اس کی امیدیں اور علائق اگر میری رحمت کے ساتھ مربوط ہیں تو میں اس پر رحم فرماؤں گا، اور اگر وہ بندہ میری رحمت سے مایوس ہے اور صرف خوف ہی خوف بھرا ہوا ہے تو پھر میں رحمت کے علائق کاٹ دوں گا، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جو گمان میرے بارے میں رکھے گا ویسا ہی فیصلہ فرما دوں گا۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میری گردن جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتی، یہ گمان بھی دل میں نہ لائے، رحمتوں کا مہینہ اور خالق کائنات کے انعامات و احسانات یقیناً بڑے وسیع ہیں، بدگمانی پیدا نہ کی جائے، اس کی رحمت کے خزانوں میں اپنے لیے امیدیں وابستہ رکھی جائیں، یہ پہلی کڑی اور پہلی شرط ہے۔ ویسے بھی کتاب و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے نصوص ہیں وہ تبھی نفع بخش ہو سکتے ہیں کہ ان پر یقین ہو، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں 40 خصلۃ من اتى بواحدۃ منہن رجاء ثوابها وتصدیق موعودها دخل الجنہ، 40 کام ہیں آپ نے بتائے نہیں ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جو شخص ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن دو شرطیں ہیں، رجاء ثوابها، جو ثواب بیان ہو رہا ہے اس کی پوری امید بلکہ یقین ہو، نا امیدی نہ ہو کہ میں اس قابل کہاں. بتصدیق موعودہ, اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہے اس کی پوری تصدیق کرے, سچا جانے. رب رحمان الرحیم کا وعدہ ہے, میرا اس پر ایمان ہے اور یہ سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اس سے بڑھ کر سچا وعدہ کون کر سکتا ہے. تو یہ یقین ضروری ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے رمضان کو جہنم سے آزادی کا مہینہ قرار دیا. تو اس تعلق سے کوئی مایوس نہ ہو کہ میں اس قابل کہاں ہوں, بلکہ اس وعدے پر یقین ہو اور اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جنت کی جستجو اور جہنم کا خوف ہر حال میں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے دل اس خوف سے بھرے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر سوال کرتے کہ دلنی علی عمل یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سے عمل ہیں جنہیں اختیار کر کے میں جنت کے قریب ہو جاؤں گا اور جہنم سے دور ہو جاؤں گا؟ یہ خوف ہمیشہ دامنگیر رہتا تھا. ایک سفر میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار, اللہ کے پیارے پیغمبر بھی سوار تھے, کوشش کرتے رہے کہ میری سواری پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہو جائے اور میں ایک سوال کر لوں. نبی علیہ السلام اس کی یہ کوشش محسوس کر گئے اور معاذ بن جبل بھی قریب آنے میں کامیاب ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ ما حاجت ہو گیا معاذ, معاذ آپ کی کیا حاجت ہے, آپ کا کیا کام ہے, آپ میرے قریب کیوں آنا چاہ رہے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ عرض کیا کہ جئت کا فی حاجت ہی امرضتنی واسقلتنی, میری حاجت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کے بیمار پڑ چکا ہوں اور طبیعت بوجھل ہو گئی ہے. معاذ بتاؤ کیا حاجت ہے؟ عرض کیا کہ اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ, اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے جو مجھے سیدھا جنت میں لے جائے, میں اللہ کی مار سے بچ جاؤں اور اس کے عذاب سے بچ جاؤں. تو یہ میری حاجت ہے جس کے تئیں سوچ سوچ کے بوڑھا ہو چکا اور بیمار پڑ چکا. تو یہ خوف دامنگیر ہو اور جنت کی طلب کا شوق ہو, جستجو ہو, جیسا کہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی جملہ ارشاد فرمایا, من یضمن لی واحدا اضمن لہ الجنہ, کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک ضمانت دے دے, مجھے ایک گارنٹی دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابو ذر غفاری ضمانت دینے میں سبقت لے گئے کہ میں تیار ہوں. وہ ضمانت کچھ بھی ہو سکتی لیکن سودا جنت کا تھا. جان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے, مال کی قربانی بھی ہو سکتی ہے, مگر سودا جنت کا تھا. فوراً تیار ہو گئے رسول اللہ سب نے ارشاد فرمایا لا تسأل الناس شیئا, ضمانت یہ کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کر لو. یہ شوق اور جستجو. صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے, عبداللہ بن عباس تشریف فرما تھے, ان کے ساتھ ان کا شاگرد عطا تابعی وہ بھی موجود تھا. جناب عبداللہ نے ایک عورت کو دیکھا, سیاہ فام عورت کو, اور عطا سے کہا الا اریک امرأة من نساء اہل الجنہ. عطا, ایک ایسی عورت دیکھنا چاہتے ہو جو زمین کی پشت پر چل رہی ہے اور جنتی ہے, جو نبی علیہ السلام سے جنت کی بشارت حاصل کر چکی ہے؟ عرض کیا کہ ضرور. کہا یہ سامنے جو سیاہ فام عورت آ رہی یہ جنتی ہے, اور خالق کائنات چہرے نہیں دیکھتا کہ کون خوبصورت اور کون بدصورت ہے, وہ تو دل کی خوبصورتی دیکھتا ہے, کس کے دل میں اخلاص اور تقویٰ ہے اور کس کا دل میری خشیت سے مالا مال ہے, کس کے دل میں انابت اور تعلق, سچا تعلق ہے. یہ عورت سیاہ فام ہے مگر اس کا دل بڑا صاف ستھرا ہے. اس صفائی اور ستھرائی کی دلیل یہ ہے کہ جنت کی جو سجو اور طلب بڑی سچی ہے. یہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی جس مجلس میں پہنچی, وہاں میں بھی موجود تھا. جناب عبداللہ فرما رہے ہیں, اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ انی اسرع, مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئت دعوت لک و ان شئت صبرت ولک الجنہ, اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تمہیں شفا مل جائے گی, اور چاہو تو صبر کر لو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ بات تو ایک بیماری کی تھی, شفا کی تھی, موضوع کہاں سے کہاں پہنچ گیا, جنت کی باتیں چل نکلی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا نہ کیجیے, میں صبر کروں. ہاں ایک بات ہے کہ انی اتکشف, کبھی شدید دورہ پڑتا ہے تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں, برہنہ ہو جاتی ہوں, یہ دعا کر دے کہ اللہ میرے ستر کی حفاظت فرمائے. یہ دعا آپ نے کر دی. عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت ہمارے سامنے اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے بڑے صبر و استقامت کے ساتھ. اللہ کے پیارے پیغمبر کا وعدہ ہمیشہ اس کے پیش نظر ہے, مرض کو جھیل رہی. یہ کردار ہے ان لوگوں کا جو سچے طالبین جنت, مشتاقین جنت ہیں, یہ ان کا کردار ہے. انس بن مالک سے روایت رضی اللہ عنہ, ایک نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے باغ میں کام ہے, ایک دیوار کھینچنا چاہتا ہوں, ایک درخت اس بندے کا بیچ میں حائل ہو رہا ہے اور میرے باغ میں شامل ہو رہا ہے. میں نے اس سے عرض کیا کہ تم یہ درخت مجھے دے دو, اس نے انکار کیا. میں نے کہا بیچ دو, اس نے انکار کیا کہ اس درخت پر میرے کنبے کی کفالت کا انحصار ہے, آپ شفاعت کر سفارش کر دیجیے. میں اس کو لے کر آؤ. آپ نے سفارش کر دی کہ یہ درخت اس کو ہبا کر دو, وہ نہ ہبا کر سکا, غربت کا دور تھا, بچے کہاں سے پلیں گے. فرمایا کہ اس کو بیچ دو, نہ بیچ سکا. فرمایا کہ اس کو ہبا کر دو جنت کے ایک درخت کے بدلے, اس پر بھی تیار نہ ہو سکا. مجلس قائم تھی, کچھ صحابہ موجود تھے, ایک کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا ابو دحدا, جس کا نام ثابت ابن دحدا تھا. وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ اگر میں کسی طریقے سے یہ درخت خرید لوں اور ہبا کر دوں تو یہ جنت کی بشارت میرے لیے بھی ہے. فرمایا کہ ہاں تیرے لیے بھی ہے. اس شخص کو اٹھا کر لے گیا اور کہا یہ میرا باغ ہے, یہ لے لو اس ایک درخت کے بدلے. 600 کھجوروں کے درخت تھے اس میں, بڑا معروف ایک باغ تھا, اندر پانی کے چشمے جاری تھے. یہ سارا باغ لے لو, یہ درخت مجھے فروخت کر دو. وہ حیران تو ہوا مگر اتنا نفع بخش سودا دیکھ کر فوراً تیار ہو گیا. چنانچہ وہ درخت اس نے خرید لیا, اپنا باغ بیچ دیا اور پیارے پیغمبر کے پاس آ گیا کہ میں یہ درخت اس نوجوان کو ہبا کرتا ہوں جنت کے درخت کے بدلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من عزق رضاح فی الجنت لبی دہدا, مجھے کتنے ہی پھلوں کے خوشے نظر آ رہے ہیں جنت میں, وہ سارے ابو دہدا کے. قبولیت فوراً آ چکی ہے. تین بار فرمایا کم من عزق رضاح لبی دہدا, کم من عزق رضاح لبی دہدا, کہ جنت میں کتنے ہی پھلوں کے خوشے جن پر ابو دہدا کا نام لکھا ہے مجھے دکھائی دے. ابو دہدا یہ باتیں سنتے سنتے وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے باغ کی طرف جھانکا نہیں کہ نیت تبدیل نہ ہو جائے. باہر سے اپنی بیوی کو بچوں کو آواز دی, اخرجی من البستان, باغ سے باہر آ جاؤ. کیوں آ جائیں, اس کا سودا ہو چکا. ابو دہدا اتنی محنت سے یہ باغ تیار کیا تھا, جب یہ پک گیا اور تیار ہو گیا تو آپ نے بیچ ڈالا, کتنی قیمت کے عوض. کہا کہ جنت کی ایک کھجور کے درخت کی قیمت کے عوض بیچا ہے. بیوی بھی تو شوہر کے غم اور خوشی میں شریک ہونے والی, کوئی شکوہ نہ کیا. ربح البیع, ربح البیع, ابو دہدا بڑا کامیاب سودا مار کے آئے ہو, بڑی نفع بخش تجارت کر کے آئے ہو. یہ ان لوگوں کے قصے اور کردار ہیں جو جنت کے سچے طلبگار ہیں. بچے باہر نکلے تو ایک بچے کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں, وہ لے کر باغ ہی میں ڈال دی, پھینک دی کہ بیٹا یہ کھجورے ہم اللہ کو دے چکے ہیں, اب ہمارا ایک کھجور پر بھی حق نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کو جانتے تھے, پہچانتے تھے, اس کے حریص تھے, سچے طلبگار تھے. انہیں جہنم کی آگ کی شدت کا بھی علم تھا اور جنت کی نعمتوں کا بھی اندازہ تھا. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث جانتے تھے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن یوں تھا بیان میں عہد الارض, زمین میں سب سے بڑا جو مالدار شخص ہوگا اور نعمتوں میں پلا ہوا شخص ہوگا اس کو لائے گا, اور یسبا و صبغۃ فی النار, اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا, ڈبویا جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا, اور اس سے پوچھا جائے گا کہ حل ذقت من نعمت قط, تم نے کبھی کوئی نعمت چکھی ہے؟
وہ کہے گا نہیں میں تو نعمت کمانا ہی نہیں جانتا. حالانکہ زمین میں سب سے بڑا مالدار تھا اور نعمتوں کا پروردہ تھا. ایک جھلک جہنم کی دیکھے گا, دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا. اور پھر یوں تھا بے اشقا احد الارض, جو زمین کا سب سے بڑا شقی اور محروم فقیر, الفاظ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, اس شخص کی غربت اور فقر, تکلیف اور اذیتوں کو بیان کرنے کے لیے اسے لایا جائے گا. یوسما صبغت فی الجنہ, اسے جنت کا ایک غوطہ دیا جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا. حل ذقت من بؤس قط, میرے بندے تو نے کبھی کوئی تکلیف چکھی ہے, کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کہے گا کہ وہ عزت ہے کہ ما ذقت من بؤس قط, یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ایک جھلک جنت کی دیکھے گا اور دنیا کے دکھ بھول جائے گا. دنیا کی حقیقت ہے ہی کیا, اصل تو دار آخرت ہے. دنیا میں کتنا کماؤ گے؟ دو ہی صورتیں ہیں, مال اور خزانے موجود ہیں, اللہ چھین بھی سکتا ہے, پھر یہ خزانے کہاں گئے؟ اور اگر اللہ نہ چھینے تو اللہ اچانک موت دے سکتا ہے, پھر یہ خزانے کہاں گئے؟ مگر جنت, نہ وہاں موت آئے گی, نہ نیند اور اونگ آئے گی, نہ کسی نعمت کے لیے زوال ہے. عطا ان غیر مجذوف, کوئی انقطاع نہیں ہوگا, مسلسل وہ نعمتیں جاری رہیں گی اور ملتی رہیں گی. اس جنت سے غفلت اختیار کر کے اگر ہم دنیا کے سودوں میں مشغول ہو جائیں اور دنیا دنیا اور دنیا اپنے اوپر طاری کر لیں, یہ خسارے کا سودا ہے, بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ جستجو ہو جنت کی, یہ خوف ہو جہنم کا, جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھا, تو اگر واقعتاً یہ گردن جہنم سے آزاد کرانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ منہج ہمیں اختیار کرنا چاہیے, خالق کائنات کی رحمت کا یقین ہو, اس کے وعدوں کی تصدیق ہو, اس کے ثواب کا پورا یقین اور امید ہو, اور جنت کی طلب کا شوق ہمیشہ سوار ہو. جیسے اکاشا نے کہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 افراد کا ذکر کیا کہ اللہ ان کا حساب نہیں لے گا, آپ خاموش ہوئے تو اکاشا بول پڑے, ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے. فرمایا کہ انت منہم اکاشا, تم انہی میں سے ہو, بشارت مل گئی. ایک اور صحابی نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دیجیے, فرمایا کہ سبق کا بھی ہے اکاشا, اکاشا سبقت لے گیا, آج کی بادی اکاشا کے ہاتھ میں ہے. وجہ کیا ہے؟ اکاشا کو بشارت مل گئی, اور چند لمحات بعد دوسرے صحابی کی وہی طلب تھی, دونوں کا درجہ مساوی ہے, اسے بشارت نہیں ملی. مجلس بڑے بڑے صحابہ سے بھری ہوئی تھی, مگر اللہ کے فیصلے, آج کی سعادت اکاشا کے مقدر میں تھی. جنت کی طلب کے حرص بڑی جوان تھی اس کے اندر, تبھی وہ سب سے پہلے بول پڑا اور سب سے پہلے اس زمرہ میں شامل ہونے کی صدا کر چکا. یہ ایک حرص اور طلب کے شباب کی علامت ہے, سچی طلب کی علامت. بشارت پا گیا. دوسرا صحابی چند لمحے بعد بولا مگر محروم کر دیا گیا اس بشارت سے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا کہ آج کی سعادت اکاشا کے حصے میں ہے, کیونکہ ساری مجلس میں سب سے زیادہ شوق اور حرص اس وقت جنت کے لیے اکاشا کے دل میں. تبھی وہ سب سے پہلے بول پڑا. تو کوئی جنت کا پروگرام ہو, جنت کا راستہ ہو, جنت کی باتیں ہوں, اس کے لیے کسی قربانی کا ذکر ہو, جو شخص سبقت لے جائے وہ اکاشا کی طرح اس بشارت کا حقدار ہو سکتا ہے. یہ ماہ صیام جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آزادی کیسے حاصل کرے؟ ان جوہری نقطوں کے بعد ماہ صیام کے ایک ایک لحظے کی قدر کیجیے. روزہ ہے, روزے کو سارے شوائب سے پاک رکھے, غیبت نہ ہو, چغلی نہ ہو, نمیمہ نہ ہو, کسی پر الزام تراشی نہ ہو. ان امرؤن صابہ وقاتلہ فلیقل ان امرؤن صائم. کوئی شخص اگر آپ سے جھگڑے پر آمادہ ہو, گالیاں دے, لڑنے پر آمادہ ہو, تو یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لو کہ میرا روزہ ہے. روزے کو ڈھال بنا لو, نہ اس کی گالی کا جواب دو, نہ اس کی باتوں کا جواب دو, صبر کر لو, غصے کو پی جاؤ, غیبت نہ کرو, چغلی نہ کرو, آنکھوں کا صحیح استعمال کرو, ایسی کوئی چیز نہ دیکھو جس سے اللہ ناراض ہو جائے, کانوں کا صحیح استعمال کرو, ایسا کچھ نہ سنو جس کے سننے پر خالق کائنات ناراض ہو جائے. یاد رکھو یہ سارے اعضاء سب کا روزہ ہے, صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, کانوں کا بھی, زبان کا بھی, ہاتھوں پاؤں کا بھی, شرمگاہ کا بھی, سارے اعضاء کا روزہ ہے. اور سارے اعضاء کو روزے سے رکھو, جس کے لیے ہر عضو کا استعمال صحیح ہو اور شریعت کے مطابق ہو. بعض سلف کا قول ہے کہ ایک بندہ اگر روزے کی اس طرح حفاظت کرے تو اس کا پوری زندگی روزے سے گزر سکتی ہے. اگر وہ پوری زندگی غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, نمیمہ نہ کرے, آنکھوں اور کانوں کا صحیح استعمال کرے, تو اس کی پوری زندگی کا روزہ ہے. اور ہر رمضان کے بعد عید آتی ہے, اس بندے کی عید بھی آئے گی اس کی موت کی شکل میں. جب وہ مرے گا اس کی روح قبض ہوگی, تو وہ دن اس کا عید کا دن ہوگا. جہنم سے بچاؤ کہ جب وعدے ہوتے ہیں اور موسم ملتا ہے تو اگلا دن یوم عید ہوتا ہے. رمضان آپ نے گزارا, اگر جہنم سے آزادی کی بشارت مل گئی تو عید الفطر عید کا دن ہوگا, پھر خوشی کے حقدار ہوں گے. بقرہ عید کو بڑی عید کہا جاتا ہے. اس سے قبل جو دن ہے یوم عرفہ, نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یباہی بہم الملائک یدنو بہم, اللہ تعالیٰ یوم عرفہ عرفہ والے حاجیوں کے بہت ہی قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کے بیچ میں فخر کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس دن جتنی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں باقی کسی دن نہیں ہوتی. اب یہ بے تحاشا بندوں کو آزادی نصیب ہوتی ہے تو اگلا دن یوم عید ہے, یوم النحر, بقرہ عید کا دن, خوشی کا دن. اس کے سچے اہل وہی ہیں جن کے دلوں میں خالق کائنات کی وعیدوں کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امیدیں ہوں, اور وہ خالق کائنات سے جنت حاصل کرنے کے وعدے پالیں جو کہ نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں روزے کی حفاظت ہو اور دن بھر اسی حفاظت میں گزر جائے. بعض سلف صالحین تو روزے کے دنوں میں مسجد میں محصور ہو جاتے تھے تاکہ باہر جا کر جو مفاسد ہوتے ہیں ان کا موقع ہی نہ ملے. خیر و بقاع الارض مساجدھا, زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے, تو مساجد میں محصور ہو جاتے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. یہ روزے کے دن ہیں, اس طرح دن گزر جائے تو عین افطار کے وقت خالق کائنات کے فیصلے جہنم سے آزادی کے صادر ہوتے ہیں, ہو سکتا اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا اہل قرار دے دے. راتیں قیام کے لیے ہیں, بڑے اخلاص سے قیام کیجیے. پیارے پیغمبر قیام کرتے, لمبا قیام, پھر جبریل امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا. جبریل امین جاتے تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمد بالخیر من الريح المرسلہ وکان اجمد بالخیر حین یلقاہ جبریل یدارس القرآن. اللہ کے پیارے پیغمبر جب جبریل امین دور کر کے جاتے تو اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیتے, جس کی تیزی آندھی کی رفتار سے زیادہ ہوتی. بھجی آپ کا معمول ہوتا روزہ ان تمام محاسن کے ساتھ جو بیان ہوئے, اور راتیں ان تمام اعمال کے ساتھ, قیام اللیل ہو, قرآن کی تلاوت ہو. یہ نوٹ کر لو کہ یہ روزہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے, اس کی ان گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے بھر دو. سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے رمضان کا انتخاب کیوں کیا. اس کا معنی اس قرآن کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے, گہرا تعلق ہے. اسی لیے قیامت کے دنوں اکٹھے آئیں گے. ان القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ, روزہ اور قرآن دونوں مل کر بندے کی سفارش کریں گے. بندے پر بڑی ایک مہم گھڑی مسلط ہوگی اپنے رب کو حساب و کتاب دینے کی. یہ دونوں پہنچ جائیں گے. قرآن کہے گا یا رب انی منعتہ من النوم, یا اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے نہیں دیا, فشفعنی فیہ, میری سفارش قبول کر لی. یہ قرآن کی سفارش ہے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ صفت الرحمان ہے, خالق کائنات کا کلام ہے, اس کی سفارش کیوں نہ قبول ہو. قرآن خاموش ہوا, روزہ بول پڑا, یا رب انی منعت من الشہوات, میں نے اس بندے کو شہوات نفس سے روکا, کھانے پینے سے روکا, دیگر شہوات سے روکا, فشفعنی فیہ, میری سفارش قبول فرما لے. فیشفعان, دونوں کی سفارش بالآخر قبول کر لی جائے گی, حساب و کتاب موقوف ہو گیا, اور جہنم سے آزادی اور جنت کے حصول کا پروانہ جاری ہو گیا. تو ان کو ملا کر رکھو, روزے کو اور قرآن کو. روزے کی حالت میں واجبی کام ضرور کریں, مگر ان گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے بھرنے کی کوشش کیجیے. بعض سلف صالحین تو ایک دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. دو قرآنوں کا ذکر بھی ملتا ہے, پڑھتے جائیں, اگرچہ عام حالات میں تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت ہے, مگر رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ, تلاوت کرتے جاؤ, اور اگر ایک دن میں ختم ہو جائے تو یہ مستحسن چیز ہوگی, بڑا اجر کا باعث ہوگا کہ بندے کا روزہ اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اور دونوں قیامت کے دن ساتھ ساتھ آئیں گے اور بندے کی شفاعت کریں گے. رمضان کے تعلق سے یہ سعادت مد نظر رہنی چاہیے, ورنہ ایک سال کا آگے انتظار کرنا پڑے گا. اللہ فرما رہا ہے ایام معدودات, یہ گنتی کے دن ہیں, وہ بھی آدھے گزر چکے, مزید کمی آ چکی, بڑی تیزی سے ایام رخصت ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ بقیہ دنوں میں پورا استفادہ کیا جائے. اور جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ ہر رات اللہ تعالی اپنے کچھ بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے, ایک پوری امید اور یقین کے ساتھ, اس وعدے پر یقین کے ساتھ, اللہ تعالی کے وعدے کی تصدیق کے ساتھ, اس کی رحمت کی بھرپور امید کے ساتھ, کسی قسم بدگمانی نہ ہو, شک و شبہ نہ ہو, پورے یقین کے ساتھ اس مجال میں داخل ہو جاؤ, اور اپنی گردنیں جہنم سے آزاد کرنے کی تگودو شروع کر دو ان سارے اصولوں کے مطابق جن کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ دعائیں افطار کے وقت جہاں گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں وہاں لسائم عند فطر ہی دعوت لا ترد, روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی, ضرور قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کریں, اس کی رضا کا سوال کریں, اس کی رحمت کا سوال کریں, جہنم سے آزادی کا سوال کریں اور جنت کے حصول کا سوال کریں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ اپنی محبتیں عطا فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ ماہ صیام جب ختم ہو ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو چکی ہوں, ہمارے گناہ معاف کیے جا چکے ہوں, ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما لے, رضا اور محبت کا معاملہ فرما دے. اور جو ہمارے مرحومین فوت ہو چکے, ہمارے باپ دادا والدین, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے, ان کی قبروں کو منور فرما دے اور جنت کا باغیچہ بنا دے. یا اللہ کل ہم نے بھی اسی اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہے, ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت اور محبت کا معاملہ فرما لینا. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ظاہر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ بہت سے ساتھیوں نے اپیل بھیجی ہے بیماروں کی دعائے صحت کے لیے, اور بالخصوص محمد صالحین اور عبد الرحمن کے بھائی محمد عرفان جن کا دو دن قبل انتقال ہو گیا, ان کی مغفرت کی دعا کے لیے اپیل آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے, مغفرت فرما دے, اللہ تعالیٰ بشی لغزشیں دور کر کے ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے. یقیناً رمضان کی موت بڑی باسعادت موت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے فرامین کی روشنی میں اس موت کو رحمت کا ذریعہ بنا دے. اور آج جو اعلان پیش خدمت ہے وہ آپ کے کراچی کے ادارے المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ کے لیے ہے. یہ ادارہ بحمد اللہ 18-19 سال قبل قائم کیا گیا, اور اصل ہدف صوبہ سندھ کے طلاب ہیں اور کراچی کے, باقی اداروں میں ہر طرف سے لوگ آتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں, اور ہمارا صوبہ خالی کا خالی رہتا ہے. مگر یہ ایک ہدف کے تحت سندھ اور کراچی کے طلبہ کے لیے قائم ہوا, اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اب تک تقریباً 150 سندھی طلبہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. اور وہ سندھ جو آج سے قبل خالی خالی تھا دعات سے, علماء کے وجود سے, وہ بھی الحمد للہ بھر چکا ہے. ہر بڑے شہر میں, بستی میں اور گاؤں گوٹھوں میں معہد سے فارغ التحصیل علماء موجود اور کام کر رہے ہیں, اور کچھ کی ڈیوٹیاں ایک متجول دائی کے طور پر ہیں کہ گھوم پھر کر مختلف مساجد میں, مختلف علاقوں میں جا کر دعوت دینی ہے. یہ ایک مربوط سلسلہ بحمد اللہ قائم ہو چکا ہے, اور یہ برکات المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ کی توفیق جو اللہ نے عطا فرمائی اس کے ذریعے ہے. یہ ادارہ آپ کا ادارہ ہے, اسے آپ نے اپنا مالی تعاون دینا ہے تاکہ نشاطات جاری رہیں, کیونکہ یہ سارے پروگرام ظاہرے کے وسائل سے چلیں گے. یہ کردار کی ایک طرح تقسیم ہے, کچھ لوگوں کی ذمہ داری ادارے قائم کرنا اور کچھ کی ذمہ داری فنڈ فراہم کر کے ان کو چلانے کے وسائل مہیا کرنا. تو جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ادارہ قائم کر کے, الحمد للہ سر خرو ہے اور کام چل رہا ہے الحمد للہ اچھے طریقے سے, تعلیم کا, تعلم کا اور تربیت کا بھی. اور اب کردار ہم سب کا ہے کہ ہم اپنے مال سے تعاون کریں تاکہ یہ ادارے قائم و دائم رہیں, اور قاد اللہ اور قاد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی رہے, اور دعوت کا ایک مربوط نظام بھی الحمد للہ بحال رہے. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے.
علم کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے. جب تک ایک ایک حرف آپ کے خرچ کا موجود رہے گا, پڑھا جائے گا, پڑھایا جائے گا, عمل کیا جائے گا, اس وقت تک یہ ثواب پہنچتا رہے گا. اور علم کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ ثواب رہتی دنیا تک جاری رہے گا اللہ کی توفیق سے. کوئی نیکی علم کی نیکی تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. باہر ساتھی کھڑے ہوں کہ تعاون کیجیے گا, اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمد عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس ادارے کا آپ نے اعلان سنا ہے, اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شیخ العرب العجم علامہ بدین شاہ راشدی رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی وفات سے قبل یہ ادارہ قائم کرنے کی ایک وصیت یا نصیحت فرمائی تھی, اور اللہ نے توفیق دی. یہ ادارہ جب قائم ہو گیا تو ساتھیوں کی ایک مکمل مشاورت سے اس کا چیئرمین مجھے منتخب کیا گیا, اور شیخ الحدیث بھی, اور شیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ تعالیٰ بشفاہ شفاء کاملہ, انہیں اس ادارے کا محتم اور مدیر مقرر کیا گیا. اور بحمد اللہ پورے اشراف کے ساتھ مولانا داؤد شاکر اس کے نائب مدیر ہیں, اور بڑی ایک لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک توفیق دے اور اللہ پاک ان اداروں کو قائم و دائم رکھے. ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين, وصلى الله عليه وسلم.